خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
آپ نے ایک شعر بیان کیا تھا، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم.
تو بہت بڑے بزرگ کا شعر ہے جی، حضرت مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الحنان کا یہ شعر ہے.
کیا اس شعر کے پیچھے کوئی واقعہ ہے؟
جی،
وہ بھی ارشاد فرما دیں.
دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ رسائل عطاریہ جلد دوم میں ایک رسالہ ہے، منے کی لاش. اس رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر سے یہ حکایت شروع ہو رہی ہے، جس میں ہے، ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ علیہ الحکم دریا کی طرف تشریف لے گئے. وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب روح بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی. اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے. یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے. حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، انہیں نظر نہ آیا. بیتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے. ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے. بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری. تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی ذریعہ جانور کھا چکے ہیں. ریزے ریزے کو اجزاء جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے. اب ان کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدولہ دلہن و براتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی. تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے. اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو. تو غالباً حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو اعلی حضرت کے بھائی ہیں انہوں نے اس شعر میں اسی طرح اشارہ کیا ایسا لگتا ہے کہ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو, نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم, اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله
استغفر الله.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
اب یہ واقعہ سننے کے بعد کیا کسی کے ذہن میں کوئی سا وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ کیا واقعہ ہو گیا, کشتی نکال دی, اس کی کیا اصل اور اس کو کیا کہیں گے؟
کرامت جو ہے نا عادتاً محال ہو اسی کو تو کرامت کہتے ہیں, جو جبکہ ولی سے صادر ہو. بے شمار کرامتیں بزرگان دین کی ہیں کہ ظاہر عقل ان تک رسائی نہیں, اب عقل میں نہ آئے تو بندہ انکار کر دے تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو کرامت اولیاء کرام کی وہ تو حق ہے. تو یہاں یعنی کہ مین جو مسئلہ ہے نا وہ شاید یہ ذہن میں نہیں آتا ہوگا کہ 12 سال انتقال کو ہو گئے اور یہ کیسے زندہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی بھی تو محشر کے دن سب کو زندہ کرے گا نا. تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور یقیناً میں آپ کی تصدیق کروں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو مردہ جلانے کی طاقت دی ہے یا نہیں, کلام اس پر ہے. تو اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ عام آدمی اس کا انکار کر دے کہ نہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی کسی مرے ہوئے کو زندہ کر ہی نہیں سکتا, صرف یہ اللہ کی اللہ عز و جل ہی ایسا کر سکتے. تو یہ کون کہے گا جس کی نظر قرآن و حدیث پر نہیں ہوگی, کبھی بھی کوئی عالم حقانی ایسی بات نہیں کرے. اسی طرح کوئی خوش عقیدہ مسلمان ایسے وسوسے نہیں پالے گا. بندہ جو ہے وہ زندہ کر سکتا ہے, مردہ بھی زندہ کر سکتا ہے, مریض کو شفا بھی دے سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسے کسی نے یہ قوت نہیں دی, وہ خود بخود کرتا. بندہ جو بھی کرے گا تو وہ اللہ کے دیے سے کرے گا. تو یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا, یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے وہ ذاتی ہے اور بندے کا جو ہے وہ عطائی ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے, ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو. جو پیدائشی اندھا ہو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. خود آپ اللہ تعالی کی عطا سے یہ ارشاد فرما رہے, جس کو دعویٰ کہتے ہیں دعویٰ فرما رہے ہیں, اور کوڑیوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں, اور میں مردے جلاتا ہوں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ اللہ کے حکم سے. تو امید ہے کہ یہ وسوسہ جو شیطان نے دیا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی جیلا ہی نہیں سکتا جب، تو غوث پاک نے 12 برس کی ڈوبی بارات کیسے تیرا دی، یہ باراتیوں اور دولہا دلہن کو کیسے زندہ کر دیا، تو یہ امید ہے وسوسہ کٹ گیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا معجزہ ہے اور غوث پاک کا مردے زندہ کرنا یہ کرامت ہے، تو کرامت سے یعنی اللہ کے سوا کوئی زندہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ زندہ کر سکتا ہے، تو غوث پاک نے بھی اللہ تعالی کی عطا سے مردے زندہ کر دیے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی وسوسے پالنے کی حاجت نہیں، شیطان وسوسہ دے نا تو اس کو آپ، یہ وسوسہ جب ڈالتا نا شیطان تو وہ مکاشفت القلوب میں لکھا ہے کہ وہ مینڈک کی شکل میں یا الٹے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے، لیفٹ شولڈر پر بیٹھ کر وہ اپنی خرطوم یعنی سونڈ جو کہ انجیکشن کی نیڈل انجیکشن کی سوئی کی طرح اندر سے ایمٹی ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے، تو یہ اپنی سونڈ یا لیفٹ شولڈر یعنی الٹے کندھے پر بیٹھ کر اپنی سونڈ دل میں بندے کے داخل کرتا ہے، اور دل بھی ہمارا الٹے ہاتھ پر ہے، الٹے ہاتھ پر دل ہے، اس میں یہ سونڈ ڈال دیتا ہے اور یہ وسوسے اس سونڈ کے ذریعے، اس نیڈل کے ذریعے، ایمٹی نیڈل کے ذریعے وہ وسوسے ہمارے دل میں داخل کرتا ہے، تو اس کا ایک علاج یہ کہ جب اس طرح کا وسوسہ آئے نا آپ کو تو اس کو آپ الٹی طرف تھوڑا رک کر کے، تھوک نہ نکلے بھلے لیکن اس طرح کر دیں اور پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ وسوسہ دور ہو جائے گا، شیطان بھاگے گا، کیونکہ وہ جس کے اوپر آپ، جیسے ابھی آپ کو کوئی مسکرائے گا، طبیعت پوچھے گا تو کیسا مزہ آئے گا، اور آپ کسی کے سامنے جائے گا یوں کرے گا تو آپ کو کیسا کہ مزہ بالکل نہیں آئے گا، تو اس طرح ہم تھوک کرتے نا تو شیطان کو مزہ نہیں آتا، ذلیل ہوتا ہے، اس کی ناک کٹتی ہے، تو بخت ناک کٹتی ہے، یہ مہورا ہے، یعنی کہ وہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے نا، اس کو ناک کٹتی ہے بولتے ہیں، تو اس طرح شیطان جو ہے وہ ذلیل ہو کر بھاگتا ہے، تو وسوسہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا، کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی کرامتیں حق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، تو بہرحال یہ کہ کرامت اللہ تعالی عطا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، تو اس وسوسے نہ پالے اور جھوم جھوم کر کہیں نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے، نکالا تھا پہلے کہ ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوثِ اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوثِ اعظم،
تو آپ مطلب کہ اس حکایت میں یقیناً جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کشتی نکالی یہ تو کرامت ہی ہو گئی پھر آپ کی،
غوث پاک کی کرامت ہے بے شک، رضی اللہ تعالی عنہ،
ماشاءاللہ، تو بابا یہ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم جن کی آپ نے ابھی یہ کرامت بیان کی، تو اس سے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تصرفات پتہ چلے، تو ایسے تو کئی واقعات اور کئی کراماتیں میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی ہوں گی کہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہوں گے کہ جو مطلب کہ یقیناً بظاہر عقل میں نہیں آتے، لیکن ان کاموں کو کرنے کے واقعات کتابوں میں نقل کیے گئے ہوں گے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ایک آدھ حکایات اور ایک آدھ واقعہ جب میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے کوئی تصرفات مزید بیان کر دیے جائیں،
ہاں غوث پاک کی تو کرامتیں بے شمار ہیں، اور جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، میرے آقا اعلی حضرت امام سنت ولی نعمت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے عظیم الشان شعرۂ آفاق فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 388 پر نقل کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب رسائل دعوت اسلامی کے صفحہ نمبر 12 سے یہ مضمون شروع کیا ہے جو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت سیدنا شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشر بن محفوظ بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ایک روز میں 12 افراد کے ہمراہ شاہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا. حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک مراد مانگے ہم عطا فرمائیں گے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد پر 10 صاحبوں نے دینی حاجات، علم و معرفت کے متعلق اور 3 شخصوں نے دنیاوی عہدہ و منصب کی مرادیں مانگی. پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیرے رب عز و جل کی عطا سے ہم ان اہل دین و دنیا سب کی مدد کرتے ہیں اور تیرے رب عز و جل کی عطا پر روک نہیں. حضرت سیدنا شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشری بن محفوظ بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، خدا کی قسم جس نے جو مانگا تھا پایا. میں نے یہ مراد چاہی تھی کہ ایسی معرفت مل جائے کہ واردات قلبی یعنی دلی ارادے میں مجھے تمیز یعنی پہچان ہو جائے کہ یہ وارد یعنی یہ دل میں آنے والی بات اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہ بات جو آئی یہ نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اوروں کو ان کی مرادیں ملنے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی وہی حضرت محفوظ بغدادی ابن محفوظ بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی مزید فرماتے ہیں، اور میری یہ کیفیت ہوئی کہ میں غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت میں حاضر تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مجلس میں اپنا دست مبارک یعنی مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو فوراً ایک نور میرے سینے میں ایسا چمکا کہ آج تک میں اسی نور سے تمیز کر لیتا ہوں، یعنی فرق محسوس کر لیتا ہوں کہ یہ وارد حق ہے اور یہ باطل، یعنی یہ ارادہ جو دل میں آ رہا ہے یہ حق ہے اور یہ جو ارادہ آ رہا ہے یہ غلط ہے، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے. یہ حال ہدایت ہے اور یہ حال گمراہی، یعنی یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا تو یہ ہدایت پر مبنی ہے، حق ہے، اور یہ ارادہ جو میرے دل میں اٹھ رہا ہے یہ گمراہی ہے. مجید فرماتے ہیں، اس سے پہلے مجھے تمیز نہ ہو سکنے کے باعث سخت قلق یعنی رنج رہا کرتا تھا. تو اے عاشقان غوث اعظم اور میٹھے میٹھے سائی بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات پوری فرماتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی قبال بخشش میں غوث پاک کی منقبت میں کچھ یوں رقم کرتے ہیں،
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو نو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بلیا تو غم و افکار چوں کر گھیر سکتے ہیں، گھیر سکتے ہیں سروں پر نام لیووں کے ہے پنجا غوث اعظم کا، سروں پر نام لیووں کے ہے پنجا غوث اعظم کا، لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا،
بابا اللہ تبارک و تعالی آپ کے عشق غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم میں مزید برکت عطا فرمائے. ابھی تو وہ کشتی پار لگانے کا اور یہ تصرفات کا بھی مطلب کہ معاملہ جاری تھا، اور ابھی آپ نے فرما دیا کہ میرے کفن میں بھی غوث پاک کا نام لکھ دینا. تو بابا یہ کس سے لکھیں، گرین پین سے لکھیں، بلو پین سے لکھیں، کالی پین سے لکھیں، کس پین سے لکھیں، یہ بھی بتا دینا بابا. آپ کو ویسے گرین کلر تو زیادہ پسند ہے.
آپ کو شاید غلط فہمی تو نہیں ہوئی، یہ شعر میرا نہیں ہے بھائی.
نہیں مطلب یوں آپ کو پسند تو ہے نا.
یہ شعر خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ہے. البتہ میں نے اسی شعر سے ترغیب پا کر اپنے وصیت نامے میں لکھا ضرور ہے کہ میرے کفن پر یا غوث اعظم لکھ دینا، یا غوث اعظم دستگیر.
اس کا رنگ کا نہیں لکھا ہوا،
لکھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ مجھے پہلے جانا پڑے گا آپ لوگوں سے، جب ہی لکھو گے نا. میں ویسے بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بوڑھا جاتا تو جلدی ہے، عموماً جوان کو امید زیادہ ہوتی ہے جینے کی. تو چلو شکریہ آپ نے نیت کر لی، تو موقع پائیں تو ضرور لکھ دینا، بلکہ وصیت نامہ دیکھ لینا، اور کچھ بھی لکھنے کا لکھا ہے اس میں. تو یہ جب کفن پر لکھنا ہے نا، تو اس کو روشنائی یعنی انک سے نہیں لکھیں گے، بلکہ شہادت کی انگلی سے لکھیں گے، بھلے نظر نہیں آئے گا. پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے. در مختار میں بھی ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو اس کے عزیز ہونے اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا. تو قبر میں جب فرشتے تشریف لائے منکر نکیر تو انہوں نے جب دیکھا کہ پیشانی پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو فرمایا کہ تو بچ گیا. الحمدللہ. تو اپنے عزیزوں پر یہ آخری ان کی خدمت ضرور کرنا, اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, عزیزوں کو, پڑوسیوں کو. یہ کام مسلمانوں کو آئے گا یہ عمل. تو جو بھی مسلمان فوت ہو اور آپ کی پہنچ ہو اور ممکن ہو آپ سے بن پڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پر لکھیں گے شہادت کی انگلی سے. یہ تو بہت آسان ہے کہ چلو وہ انک نہیں ہے تو پین نہیں ہے, اور پین سے لکھیں گے تو زور لگائیں گے تو زخم ہو جائے گا, لکھا کیسے جائے گا پیشانی پر. تو انگلی سے فٹافٹ لکھا جائے گا. آپ کی ایک آدھی منٹ کا عمل جو ہے ہو سکتا ہے اس بیچارے کی نجات کا باعث بن جائے, اور آپ کو اس احسان کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. سر کفن پر بھی جو لکھا جاتا ہے وہ بھی وہ سیاہی یا انک وغیرہ سے نہیں بلکہ شہادت کی انگلی سے لکھ لیا جائے, یا رسول اللہ لکھ لیں سینے پر, سینہ مدینہ بن جائے یا رسول اللہ. کفن پر یا غوث اعظم, تو ایک طرف یا امام احمد رضا خان. تو اس طرح جو جو آپ کو مقدس نام یاد آئیں بزرگان دین کے, تو بزرگان دین اللہ تعالی کی رحمت کے اور اللہ تعالی کی کرم سے بزرگان دین کے سپرد ان کو کر دیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. دیکھیں شیطان بہت وسوسے ڈالے گا لکھنے پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے اور یوں ہو سکتا ہے. تو پھر تو قبر میں سوالات بھی کیوں ہو سکتے ہیں, قبر اتنی سی تو ہوتی ہے اور چاروں طرف سے پیک ہوتی ہے, تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے تو بھی آوازیں لگاتے ہیں اس کو بند کرو بند کرو, تو لوگ بند کر دیتے ہیں. تو فرشتے کہاں سے تشریف لائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب قدرت کے ہی معاملات ہیں کہ فرشتے ضرور تشریف لائیں گے. قبر میں آتے ہیں نا فرشتے, تو منکر نکیر یہ حدیثوں سے ثابت ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی جو ہماری عقل نہیں مانتی, لیکن ہم عقل کے غلام نہیں ہیں بلکہ عقل کو تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو خیر وہ لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ فرشتوں کا تو ویسے میں نے آپ کو سمجھایا, تو لکھنے کا جو بزرگان دین نے عمل لکھا ہے نا کہ یوں لکھو یوں لکھو, تو یہ بھی چونکہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا اور اس کے فوائد معتبر ہیں, جیسا کہ در مختار کا میں نے آپ کو حوالہ دیا بسم اللہ لکھنے کا, تو وہ صاحب در مختار بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے فقیہ اور حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہوئے اور بلا اختلاف اس سے فتویٰ دیا جاتا ہے, اس سے مدد لی جاتی ہے فتوے میں. اس کی شرح لکھی رد المختار حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سر سامی نے, یہ بھی انہیں بہت مشہور علماء سمجھتے ہیں کہ در مختار رد المختار یہ مستند ترین کتابیں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی حنفیوں کی, اس لیے وہ ضرور لکھیں. اور کوئی بھی شیطان وسوسہ آپ کے دل میں کبھی بھی ڈالے تو وہی تین بار اس کو تھو تھو کر کے بھگا دینے کا, ذرا پریکٹیکل کر کے دکھائیں تھو تھو کس طرح کریں گے, کھڑے ہو کر دکھائیں تاکہ آپ کی تربیت ہو جائے کہ شیطان جب بھی وسوسہ ڈالے کیا کرنا ہے. چلو بھائی لال داڑھی والے اس طرح بھائی جو یہ کر کے دکھائیں اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ. تو اس طرح جب بھی وسوسہ آئی ہوں تو بہت اس کے عمل ہیں. تو چلو آج ایک آسان عمل ہم نے سیکھ لیا کہ تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اگر استنجا خانے میں جیسے کہ وسوسہ آیا وہاں زیادہ وسوسے آتے ہیں کیونکہ وہ تو شیاطین اور اجن خبیث جنوں کی آماج گاہ ہے, تو وہاں وسوسہ آئے تو وہاں پڑھیں گے نہیں ہے زبان سے, گندی جگہ ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ صرف الٹے ہاتھ کی طرف تین بار کر دیں گے تو وہ ذلیل تو ہوگا ہی, بھاگے گا. جیسے نہیں وہ بادشاہ یا صدر اور وزیروں کا اور دنیا میں یہ قصے ہوتے رہتے ہیں کہ جب لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو ان کا پتلا جلاتے ہیں, پتلے کو جوتے مارتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں. تو حقیقت میں اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی, بادشاہ تو اپنے محل میں ایئر کنڈیشن محل میں بند ہوتا ہے پہرے داروں کے اندر, اس کو کچھ نہیں پہنچتا. لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے پتلے جلائے جا رہے ہیں تو اس کی جو فضیحت ہوتی ہے, اس کی جو رسوائی ہوتی ہے, اس کو جو ٹینشن ہوتا ہے, وہ آپ سمجھدار ہیں. تو اسی طرح وہ شیطان اس طرح رسوا ہوتا ہے, ذلیل ہوتا ہے. انشاءاللہ جب حج پر جائیں گے تو کنکریاں ماریں گے مینا میں. اب کنکری یہ اتنے اس شیطان کو اتنی سی کنکری کیا اثر کرے گی, لیکن وہ ذلیل ہوتا ہے اس سے. وہ سارے مل کے کنکریاں شیطان ستون بنا, وہ بھی شیطان نہیں, اس کی یادگار ہے کہ یہ ادھر مارنا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی ادھر کنکریاں شیطان کو, واقعی شیطان کو ماری تھی, اب اس کی یادگار ہے. تو اب یہ کہ کنکریاں جب لاکھوں حجاج مارتے ہیں تو شیطان کو کیسا ٹینشن ہوتا ہوگا, او اس کو جیسا تیسا اور تیسا جیسا ٹینشن ہوتا ہوگا. بہت ذلیل ہوتا ہے یوم عرفہ, تو اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ جس کی حد نہیں. وہ ایک روایت پڑی تھی میں نے کہ وہ ایک بار نو ذی‌الحجہ کو شیطان کو ایک بزرگ نے دیکھا. بعض اوقات بزرگوں پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے, تو بال بکھرے ہوئے, سر پہ خاک ڈالی ہے اس نے اور رو رہا ہے, بہت پریشان ہے. تو بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا, آج تو بڑا پریشان ہے. تو اس نے کہا میں ابھی میدان عرفات سے آ رہا ہوں, اللہ تعالی نے سب کو بخش دیا, سارے حجیوں کو بخش دیا ہے اور اس وجہ سے مجھے ٹینشن لگ گیا. میں نے بہت کوششیں کی کہ یہ نہ بخشے جائیں, میننگ مطلب وسوسے ڈالے, ان کے حج خراب کرنے کی کوششیں کی, لیکن یہ سارے بخشے گئے. اور میرا ہدف یہ ہے کہ یہ مطلب جہنم میں بہت سارے میرے ساتھ ہیں, تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے. تو اس لیے اب میں جا رہا ہوں قوم لوط کی بستی کی طرف, تاکہ اپنے ان دوستوں کو دیکھوں اور اپنے آپ کو ڈھارس دوں کہ میں جہنم میں اکیلا نہیں جاؤں گا, بہت سارے میرے ساتھ ہوں گے. تو اس لیے وہ قوم لوط, یعنی وہاں عذاب نازل ہوا تھا نا بستی پر, تو اس کو میں ذرا اس کو دیکھوں گا تاکہ تھوڑا اپنے آپ کو ڈھارس دوں. قوم لوط کے جو اوصاف کیا کہنا چاہیے, یعنی ان کی جو خامیاں تھی, ان میں سے دس خامیاں غالباً ان کی تھی جن کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا تھا. میں بھول گیا ہوں ساری خامیاں, ان میں ایک خامی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ داڑھی منڈے تھے, داڑھی منڈا دیتے تھے. اور ایک مشہور خامی تو شاید سبھی جانتے کہ وہ امرد پرست تھے, یعنی بیوٹی فل بوائے کو وہ بہت پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ معاذ اللہ گندا کام کیا کرتے تھے. یہ فیل تو ان کا مشہور ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ داڑھی منڈاتے تھے, تو گویا یہ اپنے میں داڑھی منڈے دوستوں کو دیکھنے جا رہا ہوں تاکہ ان کو دیکھ کر ذرا دل بہلاؤں کہ یہ میرے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں قوم لوط کے ہر اس برے عمل کی نقالی سے بچائے جس پر وہ عذاب کیے گئے. تو داڑھی منڈانا بھی چھوڑ دو, اپنے کو ان کی نقل کرنی نہیں ہے. جب ابھی اعلان ہوا کہ شیطان کے خلاف جنگ ہے تو شیطان کیا بولتا ہے, داڑھی رکھو, یوں بولتا ہے, کیا بولتا ہے, مت رکھو, کیوں نہیں رکھو, شادی نہیں ہوگی. یہ سارے داڑھی والے مولانا علماء سب کیا کما رہے ہیں, شادیاں نہیں ہوئی, داڑھی کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں ان کی, آپ کو پتا ہے شادیاں ہوتی ہیں. تو جہاں لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا وہاں شادی ہو کر رہے گی, نہیں لکھا تو آپ لاکھ داڑھی روز دن میں دس مرتبہ گھس گھس کے صاف کریں, شادی نہیں ہوگی, کمارے مر جاتے ہیں نا. تو اس لیے وہ شیطان بولے گا کہ وہ یوں تو یوں کبھی ماں کی زبان پر کلام کرے گا, باپ کی زبان پر بول پڑے گا اور وہ منع کریں گے آپ کو, نہیں. مگر آپ نے جب یعنی کہ اللہ اور رسول کا حکم ہوتا ہے اس میں ماں باپ کا اور کسی مخلوق کا حکم نہیں مانا جاتا. داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے کام. تو اس لیے اب یہ کام ہم نے نہیں کرنا,
بابا بعض اوقات تو ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا داڑھی رکھ لے. مثال کے طور پر والدین اگر مدنی ماحول میں ہیں یا ان کا مدنی ذہن بنا ہوا ہے تو کہتے ہیں بیٹا داڑھی رکھ لے. تو شادی بھی ہو جاتی ہے تو عموماً وہ گھر کی جو مطلب اسلامی بہن جو ہوتی ہیں وہ بھی یا بچوں کی امی جو ہوتی ہیں وہ بھی ماحول میں ہوتی ہیں یا ان کا مدنی ذہن ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے ابو کو یا شوہر کو کہتی ہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں. اب وہاں تو بابا شادی ہو گئی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ داڑھی رکھ لیں, ماں باپ کی کہہ رہے تھے. اب وہ کون سا فیکٹر ہے جس کی, اب وہ نوکری بھی لگی ہوئی ہے کام بھی کر رہا ہے اپنا, اب وہ کون سا فیکٹر ہے جس کی تو داڑھی نہیں رکھ رہا؟
بہت سارے اس کے مطلب اسباب ہیں کہ اول تو اس کا ذہن سنتوں کی طرف ڈھلا ہوا نہیں ہے اور شیطان اس کو طرح طرح کے وسوسے دیتا ہے کیونکہ اس کے دوست سارے داڑھی منڈے ہوتے ہیں, کھلندرے ہوتے ہیں, مذاق مسخریوں والے ہوتے ہیں, فلمی ڈراموں کے اور تفریح گاہوں کے عادی ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ داڑھی کے ساتھ وہ سوچتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو ان دوستوں کے ساتھ میری جمے گی نہیں, وہ میرے کو ملا ملا کریں گے, میرا مذاق اڑائیں گے. اور ان کی دوستی چھوڑنے پر بھی اس کا نفس جو ہے آمادہ نہیں ہوتا. ایسے دوست مطلب کس کام کے جو ہمیں اللہ اور رسول کے راستے سے دور کریں. معاذ اللہ جو ہمیں داڑھی رکھنے پر ملا کہیں, ان کی گلی سے بھی اپنے کاہے کو گزریں, ہم آقا کی سنت ادا کیے ہوئے ہوں اور کوئی اس وجہ سے ہمیں چڑھائے تو وہ ہمارا دوست ہوا یا دشمن ہوا؟ ایمانداری سے بتایا کہے گا دوست ہوا یہ؟ یعنی یہ تو گویا یہ کر رہا ہے کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں یار, تو کہاں جنت کی طرف چل دیا؟ ہاں یار اپنے دونوں یار ہیں, اپنے دونوں خوار ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اگر جو زبان سے نہیں کہتا لیکن ایک زبان حال سے گویا, کیونکہ داڑھی منڈانا جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے, یہ ایک طرح سے راہ جہنم ہے, اور داڑھی رکھنا یہ راہ جنت ہے ایک طرح سے, کہ اس پر جنت کی امید ہے ملنے کی انشاءاللہ. تو ایسی صورت میں جو دوست داڑھی کی مخالفت کر رہا ہے, داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, دوست نہیں ہے نا یہ, تو دشمن ہے. تو اب دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا تھا؟ ہاں اگر اس کو سمجھا کر دیکھے کہ یار میں داڑھی تو میں نے رکھی ہے, مہربانی کر کے ایسا نہ کہو بلکہ آپ بھی رکھ لو. آؤ میں نے دعوت اسلامی کے اجتماع میں بڑی پیاری پیاری سنتیں سنی تو میرا دل آ گیا, میری سمجھ میں آ گیا کہ میں کیسا نادان ہوں کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے انہوں نے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور میں داڑھی منڈ دیتا ہوں. کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور آتش پرستوں جیسی شکل مت بناؤ, کہیں فرمایا یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو اس طرح کے یعنی مفاہیم کی روایات ہیں. تو یہ میں کیسے گوارا کروں کہ آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ بناؤں میں اور نام دعویٰ محبت کا کروں کہ جان بھی میں تو دے دوں, خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے. یعنی میں جان دینے کے دعوے کروں اور داڑھی کی بات آئے تو مطلب میں پیچھے ہٹ جاؤں تو جان کیا خاک دوں گا میں؟ تھوڑی سی یعنی کہ اپنے نفس کی قربانی نہیں دے رہا. تو اس طرح کے عوامر جو ہیں وہ داڑھی سے محروم رکھتے ہیں. تو اس سے دوستوں کی صحبت نہ ہو. اب آپ کے دوست کون ہیں؟ عاشقان رسول, یہ سارے آپ کے دوست ہیں, مجھے دوست بنا لو. مجھے داڑھی والے بہت پیارے لگتے ہیں, اپنی اپنی نظر کا ہے نا, مجھے داڑھی والے اور داڑھی کے ساتھ زلفیں بھی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے. امام شریف کا تاج ہو, سر پہ سفید چادر ہو, گلے میں یہ گوشت پاک کی غلامی کا پٹا بھی ہے. ویسے مجازن کہہ رہا ہوں, واقعی یہ گوشت پاک کی غلامی کا پٹا نہیں ہے, یعنی کہ وہ اعلی حضرت کا اشعار ہے نا, تجھ سے در در سے سگور سگ سے گئے مجھ کو نسبت, تجھ سے در در سے سگور سگ سے گئے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو یہ گویا گوشت پاک کی غلامی کا ایک عملی پٹا. یہ ویسے ایک مطلب اپنے دل کی باتیں, یہ کوئی شریعت سے ٹکراتا تو ہے نہیں اس طرح چادر رکھنا, کہ گلے کو تکلیف نہیں ہے, گلا گھنٹا تو نہیں, خالی لپیٹ کے رکھی چادر. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہاں عقیدت کا ڈورا ہے. اعلی حضرت کے شعر سے مراد یہ کپڑے کا ڈورا نہیں ہے, عقیدت کا ڈورا, غلامی کا پٹا, غلامی کا ڈورا کہ میں آپ کا غلام ہوں. اور یا غوث اعظم آپ کے در سے, آپ کی ذات سے آپ کے در کو نسبت ہے, آپ کا جو دربار ہے نا اس کو آپ کی ذات سے نسبت ہے. بھائی ایک مکان ہے, اس کی جو بھی اہمیت ہو, جب اس مکان میں غوث اعظم تشریف فرما ہو تو اس کی اہمیت کیسی ہو جائے گی؟ تو در, در مانے ویسے دروازہ, در کے ایک معنی دروازہ بھی ہے, مشہور معنی یہی ہے دروازہ. تو یا غوث اعظم آپ کے دروازے کو آپ سے نسبت ہے کہ وہ آپ کے مکان عالی شان کا دروازہ ہے, اور آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے. یعنی کتا جو پہرے دینا والا ہوتا ہے نا, وہ دروازے پر پہرا دیتا ہے, گھر میں داخلے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. تو ان مانو کر تجھ سے در, در سے سگ, نے آپ کے دروازے سے کتا, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. آپ کے در کے کتے سے مجھ کو نسبت ہے. اس طرح مطلب یہ کہ وایا 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 میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, نسبت 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 سے لے کر آخر کار میرے بھی گلے میں ہے پٹا, ہوں آپ کا. یہ اعلی حضرت کا شعر. پھر فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں وہ جو آوارہ کتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے, اور قانون یہ کہ جس کتے کے گلے میں لائسنس کا پٹا ہو, کیونکہ بغیر لائسنس کے کتا نہیں رکھ سکتے. تو کتے کا باقاعدہ جیسے کہ گاڑیوں کے لائسنس بنتے ہیں, بنتے ہیں نا, آپ کے اسکوٹر کا بھی لائسنس ہوتا ہے. اب جو بغیر لائسنس کے چلاتے ہیں وہ مجرم ہیں, تو اسی طرح بغیر لائسنس کے جو کتا رکھے وہ بھی مجرم ہوا. تو کتے جو لائسنس والا کتا جس کے گلے میں پٹا ہے, لائسنس کا پٹا ڈالا جاتا ہے, اگر لائسنس کا پٹا نہیں ہوگا تو آپ کے کتے کو جب کتا مار تحریک چلے گی نا تو بلدیا والے مار دیں گے, زہر کھلا کے. وہ کچھ مٹھائی میں زہر ڈال کر کھلاتے ہیں جس سے وہ کتا مر جاتا ہے. تو لائسنس والے کتے کو مار, کتا مار جو ٹیم آتی ہے اس سے پناہ مل جاتی ہے, امان مل جاتی ہے. تو اس کو یہاں یعنی کہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے دی میں نے, تو یہ لائسنس کا پٹا جب ایک کتے کو بچا لیتا ہے تو گوشت پاک کی غلامی کا پٹا جس کے گلے میں ہو اسے دوزخ سے کیوں نہ بچائے گا.
فیضان غوث اعظم جاری رہے گا, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم.
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹ پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ, ہے مجموع مدنی مذاکرہ.